الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ سال رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں سورہ کہف شروع کی تھی. جس میں سورہ کہف میں جو خاص خاص واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں سنائے گئے تھے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک سفر ہوا تھا عجیب و غریب، حضرت خضر کے ساتھ، وہ واقعہ قرآن میں جہاں پورا ہوتا ہے وہاں جا کر کے یہ سلسلہ رک گیا تھا. اللہ کے فضل سے، کرم سے، سورہ کہف میں جو باقی مضمون ہیں، باقی واقعات ہیں، اس کو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو عافیت کے ساتھ مکمل فرما دے اور اس میں جو نصیحت کی باتیں ہیں اس کو اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات اور جو قصے بیان فرمائے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم کو کچھ نصیحت حاصل ہوئے. اس میں جو لیسن اور سبق اللہ نے دیا ہے وہ لیسن اور وہ سبق ہماری زندگی میں آوے. اسی لیے پورے قرآن میں کوئی بھی قصہ پوری ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے. باقی جتنے نبیوں کے بھی واقعات ہیں، قصے ہیں، وہ جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قصے کا بعد والا حصہ پہلے آتا ہے اور پہلے والا حصہ بعد میں آتا ہے. اور یہ اس لیے ہوا کہ قرآن میں قصہ بیان کرنے کا مقصد کوئی کہانی اور تاریخ اور ہسٹری نہیں ہے، بلکہ ہماری نصیحت ہے، ہم کو سبق دینا ہے۔ اس لیے تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن کے 28 سپاروں کے اندر ہے۔ پہلے سپارے سے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں تو 30ویں سپارے تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، دو پاروں میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، باقی 28 پاروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح کل 25 نبیوں کے تقریباً واقعات قرآن میں ہیں، ان سب کا اصل مقصد ہے ہم کو نصیحت اور سبق دینا۔ اس لیے قرآن کی اس مجلس کے اندر پورے ادب کے ساتھ، پورے عظمت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، کوئی قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو واقعات قرآن میں آئے ہیں ان میں سے بہت سارے قصے وہ ہیں جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، جیسی تورات جیسی انجیل آج یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہے اس میں بھی یہ سارے واقعات اور سارے قصے موجود ہیں۔ اگرچہ تورات اور انجیل کے اندر جہاں یہ قصے موجود ہیں اس میں یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنی طرف سے ملاوٹیں کر دی ہے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے پادری اور فادرز ہوتے ہیں وہ انجیل اور تورات لے کے بیٹھتے تھے پہلے زمانے میں، اور جہاں اپنی طرف سے جو من میں آیا وہ اس میں ملا دیتے تھے، مکس کر دیتے تھے۔ اس لیے تورات اور انجیل اصلی باقی نہیں رہی، محفوظ نہیں رہی۔ اور اس کی آسان بات یہ ہے کہ بہت ساری تورات اور انجیل مارکیٹ میں ملتی ہے، دکانوں میں ملتی ہے، ان سب کو لے کر کے بیٹھ جاؤ اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرو، تقابلی مطالعہ کرو، ہر ایک کو ملا کے دیکھو تو جتنی بھی تورات ہوگی اس کے اندر الگ الگ باتیں ہم کو پڑھنے کو ملے گی۔ ایک ہی چیپٹر میں الگ الگ باتیں ملے گی، یہاں یہ لکھا ہے وہاں یہ لکھا ہے۔ انجیل کا بھی یہی حال ہے کہ ہر 50 برس کے اندر نئے نئے پادریوں نے نئی نئی انجیلیں مارکیٹ میں رکھی اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری ملاوٹیں کر ڈالی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل کو خود اتارا لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، بلکہ قرآن میں فرما دیا تھا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، جو یہودی لوگ کا تم سنبھالو تورات کو، عیسائیوں کو کہا کہ تم انجیل کو سنبھالو، اللہ نہیں سنبھالیں گے اس کو۔ اتارا تھا اللہ تعالی نے لیکن اس کو حفاظت کرنے کی سنبھالنے کی ذمہ داری اللہ نے لی نہیں تھی۔ اور جب انسان کو کسی چیز کو سنبھالنے کی ذمہ داری مل جاوے تو ہم جانتے ہیں اس کا حال کیا ہوتا ہے. ہم کو کوئی چیز کوئی سنبھالنے دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. تو وہی حال ہوا جو ہونا تھا. لیکن اس قرآن کو اللہ نے اتارا اور خود اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. اسی لیے جیسے کہ ویسا یہ قرآن ہمارے تک سلامت رہا, اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے تک اللہ جہاں تک چاہیں گے یہ سلامت رہے گا. اسی لیے آج جو ذوالقرنین کا قصہ یہاں شروع ہو رہا ہے وہ تورات میں بھی ہے, انجیل کے اندر بھی ہے. لیکن اس میں کیا سچا کیا جھوٹ, اس کا آسان طریقہ یہ, سچ کیا جھوٹ کیا جتنی باتیں قرآن کی ہے اور تورات میں ہیں انجیل میں ہیں وہ سچی مان لینے کی. جو بات قرآن میں ہے اور وہی سیم ٹو سیم بات تورات میں ہے انجیل میں ہے اس کو سچی مان لینے کی. جو بات حدیث میں آئی, کیونکہ حدیث میں بھی یہ قصے موجود ہیں, جتنی باتیں حدیث میں آئی اور سیم ٹو سیم وہ تورات اور انجیل میں ہیں وہ ہم کو صحیح مان لینے کی. اور جو باتیں ایسی ہے کہ تورات میں ہیں انجیل میں ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہیں اور حدیث میں بھی نہیں ہیں, تو ایسی باتوں کے بارے میں اپنے کو چپ رہنے کا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں اس کے لیے قانون یہ بیان کر دیا, لا نصدقہ ولا نکذبہ, کہ ایسی باتیں جو تورات میں ہیں انجیل میں ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہیں حدیث میں نہیں ہیں اور ہم پڑھے اس کو, تو سچی بھی نہیں ماننے کی جھوٹی بھی نہیں ماننے کی. ہے پڑھ لی, اللہ جانے سچی ہے کہ جھوٹی ہے, ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے. اور بہت سے لوگ ایسی باتیں بیان بھی کرتے ہیں بیانوں میں, تفسیروں میں, تقریروں میں, بلکہ ہماری تفسیروں میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو تورات اور انجیل میں سے لیا گیا ہے, جس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے, اسرائیلی روایتیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قصے کی وہ بات ہے جو تورات اور انجیل میں سے لے کر مفسرین نے لکھ دیا ہے. تو ایسی باتیں جب کبھی بھی سننے میں آوے تو سن لینے کی, پڑھنے میں آوے پڑھ لینے کی. سچی ہے کہ جھوٹی ہے کچھ نہیں, اللہ جانے, چپ چاپ رہنے کا ایسی بات کے موقع پر. لوگ آ کے ایسی بہت ساری باتیں سناتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے صحیح بات ہے, کہا کہ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن میں ہے کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اے آدم اور حوا جنت میں رہو, لیکن ایک درخت اللہ نے بتا دیا کہ اس درخت کے پاس بھی جانے کا نہیں. اب وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن میں بھی نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. اب یہ سب باتیں آئی وہی یہودیوں کے یہاں سے, عیسائیوں کے یہاں سے, اسرائیلیات میں سے آئی, اور اسی اسرائیلیات کے حوالے سے ہمارے بعض مفسرین نے لکھ دیا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا, کسی نے لکھ دیا کہ وہ انجیر کا درخت تھا. جو بھی ہوئے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے, سن لینے کا. آگے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اللہ جانے, اپنے نہیں جانتے. اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت. اسرائیلی روایت کا مطلب یہ کہ قرآن کے قصوں کے بارے میں جو باتیں یہودیوں کے یہاں سے آئی, عیسائیوں کے یہاں سے آئی, تو ایسی باتیں صرف سننے کی پڑھنے کی, اس پر نہ جھوٹ نہ سچ کچھ نہیں. تو یہ واقعات وہاں بھی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، لیکن وہ سب ملاوٹ اور مکسنگ کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی باتیں بیان فرما دی وہ باتیں یقینی طور پر صحیح اور سچی ہے. بلکہ قرآن میں جو بات آ گئی وہ بات ہماری عقل میں نہ آوے تو بھی ماننا پڑے گا، ہماری سمجھ میں نہ آوے تو بھی ماننا پڑے گا. اگر ان باتوں کے بارے میں کوئی آدمی ایک رائی کے دانے کے برابر شک کرتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. جیسے میں ایک اس کی آپ کو مثال دوں کہ قرآن میں آتا ہے، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی سوال کرنے لگا کہ قرآن کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. تو ایک آدمی زیادہ سائنس پڑھا ہوا، یہ فلکیات کا جو علم ہے اس کو گجراتی میں کھگوڑ شاستر کہتے ہیں، وہ پڑھا ہوا آدمی سوال کرنا ہے کہ مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کیسے چلے گئے. میں نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تو کہا آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا اور اس کے اوپر جو ہے آگ ہے، یہ سائنس کی تحقیق ہے. اور آگ میں سے کیسے پاس ہوئے؟ تو جو بھی آگ میں سے آگے پاس ہونے جاوے وہ تو جل جاوے. کہ سائنٹسٹ لوگ بڑی بڑی راکٹ بناتے ہیں، اسپیس شٹل بناتے ہیں، اور جو ہے مصنوعی سیارے بناتے ہیں، سیٹلائٹ بناتے ہیں. کہا وہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ کہا جہاں تک یہ ہوا ہے، آکسیجن ہے اور اس کے کچھ اوپر. پھر جہاں سے آگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہا اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا، جل کے وہ راکھ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تیری سمجھ میں نہ آوے تو بھی ماننا ضروری، چونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. نہیں مانے گا تو تیرا ایمان جائے گا. سائنس بھلے یوں کہے کہ اوپر آگ ہے اور آگ میں سے کوئی پاس نہیں ہو سکتا، ورنہ آدمی جل جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے اوپر؟ جل نہیں گئے. کا ایک بات یہ کہ سمجھ میں نہیں آوے تو بھی تو مان لے، نہیں مانے گا تو تیرا ایمان خطرے کے اندر. اور دوسرا جواب اب اچھی طرح سمجھ لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے سالوں سے آسمان کے اوپر ہے تو کون سی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، کون سا پانی پیتے ہیں، کون سے ٹوائلٹ میں استنجا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں تو ہے نہیں استنجا کھانا. کا بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا تھا تو فرشتے والے صفات سے بدل کر کے ان کو اٹھایا تھا، فرشتوں والے صفات ان کو دے دیے گئے. اور اس پر تو ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، وہاں آسمان پر رہتے ہیں. تو اس وقت ان کا جو وہاں پر قیام ہے اور ان کا جو یہاں سے جانا ہوا وہ فرشتوں والے صفات کے ساتھ ان کا قیام ہے اور ان کا جانا ہوا ہے. ہاں جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو دنیا میں آنے کے بعد پھر انسانوں والے صفات ان کے اندر لوٹ کے آ جائیں گے، پھر کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی، پینے کی بھی ضرورت پڑے گی. مسلم شریف کی حدیث میں پھر آ کے شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، ساری ضرورت پھر چالو ہو جائے گی. اسی لیے معراج کی حدیث کے اندر حضور کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اور حضور جب اوپر تشریف لے گئے سفر مبارک میں تو وہاں آپ کو کوئی تقاضا وہاں جانے کے بعد پیش آیا نہیں، تو وہاں کے عالم کی بات کچھ اور ہی ہے۔ اور تیسرا جواب میں نے اس کو یوں دیا کہ بھائی تو یہ تو مانتا ہے کہ سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں وہاں آگ ہے اور قرآن کہتا ہے، وہ نہیں مانتا تو وہاں کون دیکھنے گیا آگ ہے؟ تو گیا کبھی دیکھنے کے لیے وہاں پر؟ انہوں نے کہا ریسرچ کر کے اور تم نے مان لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرماوے کہ ہم نے اپنے نبی کو زندہ اٹھا لیا، وہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ سائنٹسٹ کی بات بغیر دیکھے ہوئے تو مانتا ہے اور اللہ کی بات بغیر دیکھے مانتا نہیں؟ تو قرآن کی باتوں کا معاملہ ایسا ہے، سمجھ میں آوے کہ نہیں آوے انسان کو ان باتوں کو ماننا ہے۔ جیسے ایک دوسری مثال اس کی اسی سورہ کاف کے اندر ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَافِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ وہ جو سات نوجوان تھے کا 309 برس تک سو گئے تھے، 309 برس تک سو گئے۔ اب آج سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی آدمی کو اتنی لمبی نیند آوے، 309 برس تک نیند آوے۔ آج ہم کو رات میں 6 گھنٹے نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہے، اور وہ 309 برس تک سو گئے کا عقل میں نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کی بات ہے، تمہاری عقل میں آوے نہیں آوے، سمجھ میں آوے نہیں آوے، ماننا پڑے گا ورنہ ایمان خطرے کے اندر ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی غیبی چیزوں کے اوپر ایمان۔ تو اسی قبیل سے یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے جو اس آیت کریمہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں ذوالقرنین۔ اب سمجھو کہ کیسے بادشاہ ہوں گے کہ اللہ نے ان کا قصہ قرآن میں بیان کر دیا، کس درجے کے وہ بادشاہ ہوں گے؟ اور بڑے عجیب و غریب یہ بادشاہ گزرے ہیں، اور دنیا کا انہوں نے سفر کیا ہے، دنیا بھر کا، اور پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت رہی ہے۔ پوری دنیا کا سفر اور پوری دنیا کے اوپر ان کی حکومت، اس لیے بڑا عجیب ان کا قصہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم ترتیب وار آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اندر جو نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اس سورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت کے ساتھ جو ہے اس رمضان کے اندر مکمل فرما دے گے۔ انشاءاللہ لوساکا کے سفر کے بعد اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہم سب کو قرآن کریم کے اوپر کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہم کو سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری زندگی پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو سمجھ کر کے اس کے اوامر پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھ کر کے اس کے نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما، قرآن کے نور سے ہماری قبروں کو منور فرما، قرآن کی برکت سے پل صراط کے اوپر ہمیں روشنی عطا فرما، قیامت کے دن قرآن کریم کو ہمارے حق کے اندر اے اللہ سفارش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ قرآن ہمارے خلاف حجت نہ بنے ایسا معاملہ فرما دے. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں اہل ایمان ہیں ان سب کو اے اللہ قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پوری زندگی قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. قرآن کا عظمت عطا فرما، احترام عطا فرما، ادب عطا فرما، اس کی بے ادبی سے، بے حرمتی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.